بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کما یحب و یرضا. ایک بڑی عجیب بات آپ سوچیں، یہ کائنات بہت بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس کی وسعتوں کا اور اس کی قوتوں کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں، اور کسی انسان کو کوئی اندازہ نہیں. یہ بہت بڑی ہے لیکن یہ انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے، یہ انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے. آپ آنکھیں بند کر کے کبھی سوچیں کہ یہاں زمین ہو، یہاں آسمان ہو، یہاں پہاڑ ہوں، یہاں پانی ہوں، یہاں جانور ہوں، یہاں پودے ہوں، یہاں طرح طرح کی چیزیں ہوں، مگر یہاں انسان نہ ہو تو فوراً ایک ایوریج ذہن رکھنے والا انسان بھی سوچتا ہے کہ پھر اس ساری دنیا کا کیا فائدہ، گویا یہ سب کچھ انسان کے لیے. اور انسان، یہ سارے انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، یہ انسان کس لیے پیدا کیے گئے؟ یہ انسان آزمائش کے لیے پیدا کیے گئے، اور یہ دیکھنے کے لیے پیدا کیے گئے کہ کون اللہ کی بندگی کرتا ہے اور کون احسن عمل کرتا ہے، یہ انسان. اور پھر یہ کائنات انسان کے لیے پیدا کی گئی، انسان اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا. میں جو بات کر رہا ہوں اسے ضرور سمجھیں، اس پر ضرور غور کریں. آپ غور کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، آپ تدبر کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، آپ سوچنے کے لیے یہاں آئے ہیں، ماز بیٹھنے اور اٹھ جانے کے لیے نہیں آئے. میرا یہی گمان ہے اور میرا ٹھیک گمان ہے. آپ اتنی سردی میں نہ آتے، اتنی تعداد میں بھی نہ آتے. دلچسپیاں بڑی ہیں، بھلاوے بڑے ہیں، دھوکے بڑے ہیں، اعتراضات بھی بڑے ہیں. آپ نہ آتے، کیوں آئے ہیں؟ سوچنے کے لیے آئے ہیں، غور کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ ساری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے، انسان کو اللہ کی بندگی اور امتحان کے لیے بنایا گیا ہے. اور سارے انسان جس انسان کے بارے میں اللہ نے خود کہا کہ یہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے، فرشتوں کو کہا کہ اسے سجدہ کرو، ان انسانوں میں سے کون اچھا ہے؟ کبھی سوچا کہ انسانوں کی اس دنیا میں کون اچھا ہے؟ کون اچھا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون اچھا ہے. سب انسانوں میں سے انبیاء اچھے ہیں، اللہ کے نبی اچھے ہیں. اس میں کوئی شک ہے؟ اس میں کیا شک ہے؟ کسی کو شک کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی شک بھی کرے تو یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ سارے انسانوں میں سے اچھے کون ہیں؟ وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنا نبی بنا لیا، اللہ نے اپنا رسول بنا لیا. بڑی بڑی بادشاہیاں، بڑے بڑے اقتدار اللہ کے انبیاء کے جوتے کی نوک پر ہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتے. سب سے اچھے انبیاء ہیں. اور آگے یہ بات اگر کی جائے، بڑی خوبصورت بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اور اگر یہ دماغ پر زور دیا جائے کہ ان انبیاء میں سے سب سے اچھا کون ہے، ہاں یہ نازک بات ہے. یہ بات نکالتے ہوئے ڈر سا لگتا ہے، خوف سا آتا ہے کہ اس کو کس طرح کیا جائے. لیکن ہاں، اس کو قرآن نے بھی کیا ہے. قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت بخشی ہے. انبیاء کو تو فضیلت بخشی ہے، لیکن انبیاء میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلتیں بخشی ہیں. ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے راستے میں ذبح ہو جانے والا بنایا، اور ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء کا امام اور ساری نبوت کا خاتم بنایا، خاتم الانبیاء اور امام الانبیاء بنایا. کیا نتیجہ نکلا؟ کہ یہ دنیا بہت بڑی ہے لیکن دنیا انسان کے لیے ہے، اور یہ انسان بڑے ہیں. ان میں سے بڑے اعلیٰ رتبہ رکھنے والے کون ہیں؟
وہ جن کو نبی کہا جاتا ہے. نبیوں میں سب سے آگے کون ہے, سب کا امام کون ہے؟ بیت المقدس میں انبیاء کو, سارے انبیاء کو کس نے نماز پڑھائی تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہاں بات پہنچی ہے, کہاں آ گئی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گئی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بات آ گئی ہے, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے حبیب ہیں, یہ حبیب اللہ ہیں, حبیب رب العالمین ہیں. درود ہوں ان پر, سلام ہوں ان پر, کروڑوں سلام, اربوں سلام, بے شمار سلام. لیکن وہ جو اللہ کے حبیب ہیں, جو ساری ساری انسانیت کے سر پر کھڑے ہیں, جو خود ساری انسانیت کے سر ہیں, جو انبیاء کے بھی امام ہیں, جب ان کو نبی بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اقرا, اس کتاب کو پڑھو. مجھے نہیں سمجھ آتی میں کون سے لفظ بولوں, کہاں سے وہ لفظ لاؤں, کہاں سے وہ سوچ لاؤں کہ آپ کو بتاؤں کہ یہ قرآن کتنا عظیم ہے کہ اس سب سے بڑے کو کہا گیا کہ اقرا, اس قرآن کو پڑھ. تیری عظمتیں, تیری شان اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہے. پہلی وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی کہ قرآن پڑھ. تم علوم کی بات کرتے ہو, تم سائنس کی بات کرتے ہو, تم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہو, کرو. تم بڑے مروب ہو, تمہارا ذہن بڑا متاثر ہے, تمہیں متاثر ہونا چاہیے. علم بہت بڑی چیز ہے, تم علم سے بڑے متاثر ہو, اور متاثر ہو اپنے بچوں کو جدید علوم دو, اس سے بھی زیادہ دو. اگر سرگودا میں کوئی سکول نہ ملے تو اپنے بچوں کو پیسے کے بل بوتے پر لاہور لے جاؤ. اگر لاہور بھی تمہیں کوئی سکول پسند نہ آئے, تمہارے پاس پیسہ ہو تو تم برطانیہ کی شریعت لے لو, وہاں اپنے بچوں کو پڑھاؤ. اگر وہ بھی پسند نہ آئے تو جدید ترین فلم اس میں دی جاتی ہے امریکہ میں, وہاں بچے کو لے جاؤ, آسٹریلیا میں لے جاؤ, کسی اور جگہ لے جاؤ. کہ یہ علم بہت بڑی چیز ہے, اور اس علم کے حاصل کرنے سے کسی نے منع بھی نہیں کیا ہے, اللہ نے منع نہیں کیا ہے. لیکن ہم تیرے اس جدید دماغ کو پیغام دیتے ہیں کہ قرآن کے علم سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہے, کوئی علم نہیں. قرآن علم ہے, قرآن ہدایت ہے, قرآن عزت ہے, قرآن عظمت ہے, قرآن رفت ہے, قرآن شان ہے, قرآن انقلاب ہے, قرآن سب کچھ ہے. یہ تو قرآن وہ ہے کہ اس دنیا پر پیدا ہونے والی ساری چیزوں سے بڑھ کر جس کو پیدا کیا گیا اس کو بھی کہا گیا کہ اقرا, یہ قرآن پڑھ, یہ قرآن پڑھ. رمضان کو کس نے رمضان بنایا؟ لیلۃ القدر کو کس نے لیلۃ القدر بنایا؟ روزے کو کس نے روزہ بنایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی کون سی وحی تھی؟ قرآن پڑھ. اور دوسری وحی, حیران ہو جاتا ہے انسان کہ یہ قرآن کیا چیز ہے, اور لوگ قرآن سے دور بھاگتے ہیں. لوگوں, جدید علم بھی حاصل کرو, کسی نے منع نہیں کیا, لیکن اس قرآن کے علم کو بچاؤ, اس قرآن کے علم کی حفاظت کرو, اس قرآن کو لے کر اٹھو, پوری سوسائٹی میں اس کو پھیلا دو, پوری دنیا کے انسانوں تک اس قرآن کے علم کو بچاؤ. تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. جدید علوم کے کم ہونے کی وجہ سے تم نہیں مرے, روٹی کے کم ہونے کی وجہ سے تم ذلیل نہیں ہوئے دنیا کے اندر, نفری کی کمزوری کی وجہ سے تم بے وزن نہیں ہوئے. تم لٹ گئے ہو, تم ذلیل ہو گئے ہو, تم بے وزن ہو گئے ہو, اربوں ہونے کے باوجود بے وزن ہو گئے ہو. تمہارا کوئی وزن نہیں, پوری دنیا کی قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑی ہیں جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. کیوں؟ تم نے قرآن کو چھوڑا, اس قرآن کو جس کی پہلی وحی میں ہم نے کہا تھا کہ اقرا, اس قرآن کو پڑھ. اور جس کی دوسری وحی میں, اسی دوسری وحی کو اب پڑھنے لگے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا, نصفہ او انقص منہ قلیلا, او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. انا سنلکی علیک قولا ثقیلا, ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا, ان لك في النهار سبحا طويلا, واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذه وکیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذه وکیلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما لا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر من وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
صدق الله العظيم. اللہ نے کہا کہ اقرا اس کتاب کو پڑھو، پھر کہا کہ یا ایها المدثر قم فانذر، اے اوڑ کر لیٹنے والے اٹھ اور لوگوں کو ڈرا. پھر کچھ قرآن کے حصے نازل ہوئے تو پھر کہا، جب آزمائشیں آنی شروع ہوئیں، جب سفر آگے بڑھا، جب صبر اور حوصلے کی ضرورت پڑی، جب دیکھا کہ آزمایا جا رہا ہے نبی کو صبر کی ضرورت ہے، نبی کو صبر کے اتحار کی ضرورت ہے، تو پھر کہا یا ایوہ المزمل، اے اوڑ لپیٹ کر سونے والے، طاقت حاصل کرنے کے لیے، قوت حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے، عظمت حاصل کرنے کے لیے، رفت حاصل کرنے کے لیے، جنتیں اور جنتوں کے اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے، دین اور دین کے ابلاغ کے لیے، دین کی اقامت کے لیے، جنگ میں فتح کے لیے، ہر چیز کو، ہر بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو، یا اس سے کچھ زیادہ کر لو. ہے اوڑ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو، رات کو اٹھو اور رات کو کھڑے رہو، آدھی رات سے کچھ کم یا آدھی رات سے کچھ زیادہ، گویا آدھی رات تو ضرور ہی کھڑے رہو، لیکن کھڑے رہ کے کیا کرو؟ ورث تیر القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. اللہ کا نبی، اللہ کا آخری نبی، اللہ کا عظیم نبی، اللہ کا امام نبی، اللہ کا حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر اس قرآن کی تلاوت کا محتاج ہے تو میں اور آپ کیا چیز، اور یہ امت کیا چیز؟ دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کی کوئی چیز اس امت کو ذلت سے نہیں بچا سکتی سوائے قرآن، نہیں بچا سکتی. جتنی خرابیاں آپ سمجھتے ہیں، آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، قرآن کو لے کر اٹھو. آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں، قرآن کو لے کر اٹھو. آپ ظلم کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، قرآن کا سہارا لو. آپ اس سوئی ہوئی اور مردہ قوم کے اندر روح پھونکنا چاہتے ہیں، یہ مر چکی ہے، مری ہوئی قوم کو قرآن کے ذریعے قم کہو، یہ اٹھے گی، قرآن کے ذریعے اٹھے گی. نہ بحث کرو، نہ تنازع کرو، نہ جھگڑو، نہ طرح طرح کی باتیں بناؤ، نہ مختلف قسم کے فلسفے جھاڑو، نہ ادھر بیٹھو نہ ادھر بیٹھو، نہ کہیں بیٹھ کر یہ بات نہ کرو، قرآن کے سوا اس قوم کے پاس کوئی امان نہیں ہے، قرآن کے سوا اس قوم کا کوئی چارہ نہیں۔ بات مان جاؤ، مان جاؤ، سارے مان جاؤ، تمہیں ماننی پڑے گی۔ تم ذلتوں میں مبتلا اسی لیے ہو رہے ہو کہ قرآن تم نے نہیں پڑھا، قرآن تم نے نہیں پڑھایا۔ تمہاری گلیاں، تمہارے بازار اس قرآن سے خالی، تمہارے دفتر، تمہارے ادارے قرآن سے خالی، تمہاری فوجیں قرآن سے خالی، تمہاری سیاست قرآن سے خالی، تمہارے پارلیمنٹ، تمہاری عدالتیں قرآن سے خالی۔ قرآن کو تم نے دیس نکالا دیا ہے، قرآن نے تمہیں ذلت کی موت سلا دیا ہے۔ نہ باتیں بناؤ، اگر تم انتشار میں مبتلا ہو، اگر تم تفرقہ بازی میں مبتلا ہو، اگر تم ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑتے ہو، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہو، تو بھی اس کا علاج ہے کہ قرآن کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، یہ واحد راستہ ہے، یہ ایک ہی راستہ ہے۔ یا اللہ یہ توفیق دے کہ اس قرآن کو لے کر دنیا بھر میں تیرے دین کا ابلاغ اور تیرے دین کی اقامت کر سکے۔ یا اللہ مدد فرما، مددگار پیدا فرما، عرش اور فرش میں مددگار پیدا فرما۔ آمین کہیں، زور سے آمین کہیں۔ یا اللہ اس قرآن کو لے کر دنیا بھر میں اپنے دین کے ابلاغ اور اس کی اقامت کی توفیق عطا فرما۔ اس قرآن کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس قرآن کے ذریعے ہدایت عطا فرما، اس قرآن کے ذریعے عزت عطا فرما، اس قرآن کے ذریعے عظمت عطا فرما، اس قرآن کے ذریعے خیر عطا فرما، اس قرآن کے ذریعے برکتیں عطا فرما، اس قرآن کے ذریعے رحمتوں کے سارے دروازے کھول دے۔ قرآن سے بڑھ کر کیا ہے؟ جس قرآن کا محتاج تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا، ہم اس کی محتاجی سے نکل سکتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی، پہلی وحی میں بھی اور پھر اس میں بھی، جب کچھ قرآن کا حصہ نازل کر دیا گیا تو کہا گیا کہ آدھی رات، آدھی سے کم یا آدھی سے زیادہ کھڑے رہا کرو اللہ کے دربار میں، اور اس کے سامنے قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ورتل القرآن ترتیلا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے، قرآن بڑی ذمہ داری دیتا ہے، بھاری اس لیے ہاتھ سے بھی ہے کہ ذمہ داری بھی دیتا ہے، بھاری اس لیے ہاتھ سے بھی ہے کہ اس کے وزن کی کوئی اور چیز نہیں ہے، اس کے وزن کی کوئی اور چیز نہیں۔ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ مُقِيلًا، در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے، اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ اچھے ماحول میں قرآن پڑھو، بہتر سے بہتر ماحول میں، اور رات کے ماحول سے بہتر کوئی ماحول نہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں۔ وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہذا اسی کو اپنا وکیل بناؤ۔ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کو وکیل بنا لو، سارے معاملات اس کے سپرد کر دو۔ تمہارا مقدمہ، تمہارا کیس وہ لڑے گا، تمہارا کام وہ کرے گا، تمہاری مدد وہ کرے گا، صرف اسے وکیل بنا لو۔ یہ ابو جہل، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ وقت کے مشرق، یہ بادشاہ، یہ سمجھتے ہیں کہ تو کمزور ہے، تو یتیم ہے، تیرے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم نے تجھے قرآن عطا کیا ہے اور قرآن کے ساتھ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ دیکھیں گے کہ یہ لشکر، ان کے جتھے ابھی شکست پانے والے ہیں، ابھی بہت جلد شکست پانے والے ہیں۔ بس اپنے رب کو اپنا وکیل بنا لو۔ حسبن اللہ و نعم الوکیل، حسبن اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اے اللہ، ہم بھی اپنے سارے معاملات میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تجھے وکیل بناتے ہیں، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ کسی سے الجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کی کٹ حجتیوں کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مذاق کا کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، گالیوں کا کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبر کرو، جواب جب دینا ہوگا تو ہم تمہیں کہیں گے کہ جواب دو، ہم جواب دیں گے، صبر کرو۔ وزرنی والمکذبین، ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام مجھ پر چھوڑ دو، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ یہ تمہیں بڑی بڑی فوجیں نظر آتی ہیں، یہ تمہیں بڑی بڑی قومیں نظر آتی ہیں، یہ تمہیں بڑے بڑے بمب نظر آتے ہیں، یہ تمہیں بڑا بڑا اسلحہ نظر آتا ہے، یہ بڑی بڑا مال اور بڑے بڑے ڈالر پاؤنڈ نظر آتے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ مجھے پکڑ لو، میرے قرآن کو پکڑ لو، مجھے وکیل بنا لو، سارے جتھے شکست کھا جائے، میں ان سے خود نبڑ لوں گا، آؤ تو صحیح میری طرف۔ لیکن تم تو ان کے پیچھے جاتے ہو، تم تو ان سے ڈھونڈتے ہو، ان سے جا کے عزت اور بھیک مانگتے ہو، اپنے دشمنوں کے قدموں میں گرتے ہو، اس سے جا کے روٹی مانگتے ہو۔ جس کا خراج تم نے وصول کرنا تھا اس کو خراج تم دیتے ہو، اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو، ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ انا ارسلنا علیکم رسولا، تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا، اگر تم بھی انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ سکو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے، یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ یہ پہلا رکوع ہے جو مکہ کی اوائل زندگی میں نازل ہوا، اور دوسرا رکوع جس کے بارے میں مفسرین کا خیال ہے کہ مدینہ میں نازل ہوا، ان ربا کا یعلم، اے نبی تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے، اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی، اب جتنا قرآن رات کو اٹھ کر آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ تقریباً 10 سال تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مفسرین کے خیال میں فرض رہنے کے ساتھ یہ آسانی پیدا کی گئی کہ اب جتنا چاہو اٹھ کر پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہوں گے، اور کچھ اور لوگ اللہ کی رانگ میں جنگ کرتے ہیں، بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، ضرور پڑھ لیا کرو۔ واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، واتو الزکاۃ، اور زکات دو، واقرض اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ اس مال کو سینت سینت کے نہ رکھو، اسے جمع کر کر کے نہ رکھو، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، دل کھول کے خرچ کیا کرو، اپنے دل کو بھینچ نہ لیا کرو، تمہارے پاس جو کچھ ہے اسے اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرو، اللہ کو قرض حسن دیا کرو۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، وما تقدموا لانفسکم، اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، اللہ سے معافیاں مانگتے رہو، اللہ سے معافیاں مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اپنے سبق میں 29 پارے کی آخری سورت پڑھ رہے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا فاللاتفات عصفا، والمرسلات عرفا فالآسفات أسفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسقت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلق الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ذليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إلا المتكين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون إلا المتكين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صلى الله عليه وسلم
یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے آغاز ہی میں قرآن نازل ہوا تھا وہ جو قرآن پہلے پہلے نازل ہوا تھا وہ زندگی کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اس میں تعلیمات آئی ہیں اور لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ تمہاری زندگی کی حقیقت کیا ہے اور تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہارا انجام کیا ہے. تو چونکہ اس میں بنیادی چیز آخرت ہے، اس لیے آپ ان صورتوں میں دیکھیں گے کہ آخرت اور قیامت کو اللہ تبارک و تعالی نے سمجھایا ہے، ذہن نشین کیا ہے، نصیحت کی ہے. تو اس میں اللہ تعالی نے ایک محسوس چیز کے ذریعے ایک غیر محسوس چیز کو سمجھایا ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں، اللہ کی اس قدرت کو دیکھیں، اور اس قدرت کو دیکھ کر میری اس خبر کو دھیان سے سنیں اور اس پر یقین کر لیں. وہ محسوس چیز کیا ہے؟ وہ محسوس چیز ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس ہوا پر تو غور کرو، یہ کتنی بڑی چیز ہے. والمرسلات عرفاً فالعاصفات عصفاً والناشرات نشراً فالفارقات فرقاً فالملکیات ذکراً عذراً او نذراً انما توعدون لواقع. قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے بعض اوقات چلتی ہیں، اور پھر یہ ہوائیں بادلوں کو منو ٹنو بے شمار وزن کے بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور پھیلا دیتی ہیں، اور پھر ان بادلوں کو پھاڑتی ہیں اور جدا کر دیتی ہیں، کسی بادل کو کسی طرف، کسی بادل کو کسی طرف بھیج دیتی ہیں، اسے لے کر چل پڑتی ہیں. اور پھر یہ ہوائیں جب آتی ہیں تو دلوں میں اللہ کی یاد ڈال دیتی ہیں. یعنی جب یہ ہوائیں چلتی ہیں اور جب یہ ذرا تیز ہوتی ہیں اور جب بارش برسنے لگتی ہے تو کٹھے سے کٹھے کافر کے دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے اور امید بھی پیدا ہو جاتی ہے. ذرا خشک سالی بڑھے، تھوڑی سی خشک سالی بڑھے تو سائنس والے اپنی سائنس بگاڑتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے، اس وجہ سے ہوا ہے، اس وجہ سے ہوا ہے، حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن تھوڑی سی خشک سالی اور بڑھے تو سائنس تو دم توڑ جاتی ہے، سائنس ختم ہو جاتی ہے، سائنس اپنی معلومات مکمل کر بیٹھتی ہے، اور پھر اور ذرا خشک سالی بڑھے تو پھر تو ناک میں دم آنے لگتا ہے، اور پھر ذرا اور خشک سالی بڑھے تو پھر تو لوگ بھوکے مرنے شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ایک دو سال کی خشک سالی پوری دنیا کے اندر بھوک کا ایک سیلاب لا سکتی ہے. جب یہ خشک سالی بڑھتی ہے اور پھر ہم انسانوں کو معاف کرتے ہیں اور رحم کرتے ہیں اور ہوائیں لاتے ہیں اور وہ ہوائیں بادلوں کو لے کر جب آتی ہیں، پھر بھی جب بارش برسنے لگتی ہے تو دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کرے یہ بارش رحمت کی بارش ہو، بارش تو اتنی خشک سالی کے بعد بھی اگر تھوڑی سی زیادہ برس گئی تو ہم بہہ جائیں گے، کیونکہ یہ انسانی قدرت سے باہر کی چیز ہے، انسان اس سے ڈر جاتا ہے. یہ نہ آئے تو بھی ڈر جاتا ہے اور یہ آئے تو بھی ڈر جاتا ہے، دونوں حالتوں میں ڈر جاتا ہے. اور یہ ہوائیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ جس آخرت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آ جائے گی. اور یہ بڑی عجیب چیز ہے. ایک تو ہوا اتنی عجیب چیز ہے کہ دنیا کی ہر چیز، چھوٹی سی چیونٹی سے لے کر چھوٹے سے پودے، پودا بالکل جو چھوٹا ہوتا ہے، جو پہلے دن اپنی کونپل نکالتا ہے، ہاں وہ کسی قسم کا پودا ہے، چھوٹے سے چھوٹے جانور سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے پودے سے لے کر جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں ان کی براہ راست زندگی اس ہوا سے متعلق ہے. آپ یہ پانچ منٹ سانس نہ لیں ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائیں گے. ہم تو مرنے والوں کو کہتے ہیں کہ سانس آنا بند ہو گیا. اور پھر اس ہوا کا ہم تو جانتے نہیں ہیں کہ کیا کارنامہ ہے اس دنیا کے اندر، براہ راست بھی زندگی سے متعلق ہے اور رزق بھی اسی ہوا کی وجہ سے ملتا ہے. رزق کا سارا نظام اس زمین اور بارشوں سے متعلق ہے اور یہ سب کچھ ہوا کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری مخلوقات، ایک ایک مخلوق پر غور تو کرو، اگر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو وہ قیامت برپا نہیں ہو سکتی، ضرور وہ واقعہ پیش ہوگا. پھر اللہ فرماتا ہے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے، وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ اور رسولوں کو حاضر کر دیا جائے گا، کہ بتاؤ کیا بتا کے آئے تھے، ان کی گواہی لی جائے گی۔ لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے، لِيَوْمِ الْفَصْلِ فیصلے کے روز کے لیے، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کتنا عجیب دن ہے، تباہی ہے اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو اب اس کی تشریح اگر کی جائے کہ ستارے ماند پڑ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، تو کوئی کتنی کی تشریح کر لے گا، جتنا جتنا وہ پڑا ہوا ہے، جتنا جتنا وہ سائنس جانتا ہے یا فلسفہ جانتا ہے، یا جتنا اسے اپنی بات کرنے پر قدرت حاصل ہے، وہ تشریح کرتا جائے گا، کتنی کر لے گا۔ لیکن ہر سادہ ذہن رکھنے والا بھی سمجھ رہا ہے کہ اچھا، ستارے بھی ماند پڑ جائیں گے، آسمان بھی پھٹ جائے گا، سورج بھی بے نور ہو جائے گا۔ دیکھیے، یہ کائنات ہے، اس کے اندر معمولی سی ہلچل جو ہے وہ انسان کو یکدم خوف میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔ آپ گھر کے اندر بیٹھے ہیں اور ایک معمولی زلزلہ آتا ہے، ہاف سینٹی میٹر بھی اس کی مقدار نہیں ہے، اتنا زلزلہ آتا ہے، تو فوراً دل جو ہے وہ کانپ جاتے ہیں اور چہرے کی رنگت جو ہے وہ اڑ جاتی ہے۔ اور قیامت، جبکہ پوری کائنات کے اندر ایک پوری کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا، وہ کوئی معمولی دن ہوگا؟ اسی لیے کہا گیا کہ تمہیں کیا خبر وہ فیصلے کا دن کیا ہے، وہ بڑا عجیب دن ہے۔ اس دن جن لوگوں نے اس آخرت کو بھول کر زندگی گزاری ہوگی، اپنے قول یا عمل سے اس سے بے پرواہی برتی ہوگی، اس کو جھٹلایا ہوگا، اس سے غفلت برتی ہوگی، ان کے لیے تباہی تباہی، اور کیا شاید کیسے۔ لیکن اے اللہ، ہم جھٹلانے والے نہیں ہیں، ہم پر رحم کر دیں، ہم اس دن پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، اس کے حق ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور تجھی سے یہ التماس اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اس کی تیاری کا فکر بھی عطا فرما، تیاری کی توفیق بھی عطا فرما، اور تیاری کے لیے جو کام کریں اس کے اندر کامیابی اور برکت بھی نصیب فرما۔ ہم انکار کرنے والے نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ دیکھیے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، کتنے دل پذیر ہیں۔ الم نخلق الاولین، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کر دیا، یعنی تم سوچتے نہیں کہ تم سے پہلے جتنے انسان پیدا ہوئے سب ہلاک ہو گئے، یعنی ہلاکت اور موت تو ہر کسی کے مقدر میں ہے، تم یہ سوچتے نہیں کوئی ہے جو بچا رہ گیا۔ یعنی ایک تو وہ ہلاکت ہے نا، کہ جو اللہ تعالیٰ غضب یا غصے کے نتیجے میں قوموں کو تباہ کرتا ہے، زلزلہ لے آتا ہے، سیلاب لے آتا ہے، ہوائیں بڑی سخت بھیج دیتا ہے، پتھر برسا دیتا ہے، بستیاں الٹ دیتا ہے، ایک تو وہ ہے، لیکن ایک ہلاکت تو ہر کسی کے مقدر میں ہے۔ کیا سب کو ہلاک نہیں کر دیا گیا؟ میں کہتا ہوں، اس ہلاکت پر یقین کے باوجود انسان جو ہے وہ غفلت میں پڑا ہے، غفلت میں پڑا ہے، کیا چیز ہے یہ؟ پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے، ثم نتبعهم الآخرین، چلتا کریں گے سب کو، آپ جانے والے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے، آپ کی باری آنے والی ہے، ہو سکتا ہے ابھی آ جائے، آپ اس دروازے سے باہر نہیں نکل سکتے میری مرضی کے بغیر۔ کوئی مائی کا لال اٹھ کر یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یقیناً دروازے سے باہر نکل جاؤں گا، کسی کو یقین ہے؟ کسی کو یقین نہیں ہے۔ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں ہے انسان۔ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، بڑی تباہی۔ اور آگے، الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناه فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ویل یومئذ للمکذبین، کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ یعنی تم خود اپنی پیدائش پر غور کرو کہ کس طرح ہم نے تمہیں بنایا ہے۔ میں کہتا ہوں، اس جتنا جاہل انسان، اس جتنا ظالم انسان، اس جتنا جھوٹا انسان، اور اس جتنا بدقسمت انسان کون ہو سکتا ہے جو اس قرآن کو پڑھے اور پھر یہ کہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ کمال کی بات ہے، کس کس طرح اس کتاب کے اندر سمجھایا گیا ہے، کیا کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جو اس طرح کی بات خود بنا لے؟
کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ اس طرح تمہیں رحم مادر کے اندر ٹھہرایا کہ وہ ٹھہرانا بھی بڑا عجیب ہے۔ تم تو جانتے ہی نہیں ہو کہ کس طرح رحم مادر کے اندر ہم نے تمہیں ٹھہرا رکھا۔ دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا وجعلنا فیها رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا ویل یومئذ للمکذبین۔ اگلی بات، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی؟ یعنی یہ زمین سمیٹ لیتی ہے زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، اس نے ہر کسی کو سمیٹا ہوا ہے، کوئی چیز اس زمین سے باہر نہیں جاتی۔ جب تم مرتے ہو تو ذرہ ذرہ اس زمین میں محفوظ رہتا ہے، کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ اس کو ہم نے سمیٹ کر رکھنے والی بنایا ہے اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ اس زمین سے تمہیں میٹھا پانی، اس کے پیٹ میں بھی میٹھا پانی رکھا، اس کی سطح پر بھی پانی کی نہریں بہا دی۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ لیکن ہوا یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کہ ہم نے آخرت میں تم سے حساب لینا ہے، اور جو حساب کوئی جھٹلا دے اس کا کیا بنے گا؟ ان تلکو الی ما کنتم بہ تکذبون، اس دن کہا جائے گا چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان تلکو الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے۔ یہ دھواں اس سے مراد ہے کہ دھویں کے سائے کی طرف چلو، کہ دھواں جب اٹھتا ہے تو جب اوپر بڑھتا ہے تو اس کی کئی شاخیں بن جاتی ہیں۔ جہنم کے دھویں کی ایک شکل بتائی گئی ہے کہ چلو اب اس کی طرف، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا۔ لا ذلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کل قصر، وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی، جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔ کانہ جمالت صفر ویل یوم ذل المکذبین، آگ اس طرح اٹھے گی اور پھر اس سے چنگاریاں نکلیں گی اور اونٹ اونٹ جتنی چنگاریاں اس طرح تمہیں اڑتی ہوئی پھیلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کی طرف چلو، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ ہذا یوم لا ینتقون ولا یوزن لہم فیعتذرون ویل یوم ذل المکذبین، یہ وہ دن ہے جس میں وہ نہ کچھ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ وہ کوئی عذر پیش کریں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ وہ موقع ہے کہ جب کسی پر جہنم ثابت ہو جائے گی اور اسے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو وہاں زبان بند ہو جائے گی۔ پہلے تو وہ آپ قرآن میں سنتے ہیں کہ جھوٹ بھی بولیں گے، ایک دوسرے پر اعتراض بھی کریں گے، شور مچانے کی بھی کوشش کریں گے، لیکن جب عدالت فیصلہ کر دے گی اور حجت ان پر قائم ہو جائے گی تو کوئی عذر پیش کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے، خود سمجھ جائیں گے کہ مجرم ہم ہی ہیں۔ منہ بند ہو جائے گا۔ منہ بند ہونے کا مطلب یہ ہے جس طرح آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے فلاں کا منہ بند کر دیا، یعنی میں نے ایسی بات کی کہ اب اس کے مقابلے میں اس کے پاس کوئی بات نہیں تھی، وہ خود ہی چپ کر جائیں گے۔ ھذا یوم الفصل جعلناکم والاولین جمعناکم والاولین، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر لیا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ اب میں نے تمہیں جمع کر لیا ہے، اب اگر تم کوئی چال چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس کے بعد جنتیوں کا ذکر ہے کہ جو جھٹلانے والے نہیں ہیں، جو جھٹلاتے نہیں ہیں۔ لیکن یہ کمال ہے قرآن مجید کا اعجاز کہ جنت کی جب بات کی ہے تو تقوی کی بات کی ہے، ماز ایمان کی بات نہیں کی، اس لیے کہ بہت سارے ایمان لانے والے، زبانی ایمان لانے والے اللہ کے ہاں مومن نہیں ہیں۔ نجات پانے کے لیے ایمان کے ساتھ تقوی شرط ہے، اس لیے کہا ان المتقین فی ظلال و عیون و فواکہ مما یشتہون کلو وشربو حنیم بما کنتم تعملون انا کذلک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین.
متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں. فواکہ مما یشتہون کلو وشربو کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے سلے میں جو تم کرتے رہو ہو. ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں, تباہی ہے اس روز جٹنانے والوں کے لیے. اب اس کے بعد یہ آخری جو الفاظ ہیں یہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا.
کلو و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون, کھا لو اور چند دن مزے کر لو, حقیقت میں تم مجرم ہو, ابھی اپنے انجام کو پہنچنے والے ہو. کھا لو, یہ کھانے اور مزے لینے کی بات ہے نا, اور کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑنا, اسی لیے لوگ چھوڑتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ چھوڑیں گے تو زیادہ کھا پی لیں گے, آزادی سے کھا پی لیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضرور جو چھوڑ دیتا ہے وہ زیادہ کھا پی لے, کھا کتنا سکتا ہے آدمی. کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن, حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو, تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ تو یہ نہیں جھکتے. یا اللہ ہمیں جھکنے والوں میں شامل فرما, یا اللہ ہمیں جھکنے والوں میں شامل فرما, یا اللہ ہمیں جھکنے والوں میں شامل فرما. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی نصیحت ہو سکتی ہے؟ قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی کلام ہو سکتا ہے؟ قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اگر قرآن نہیں انہیں سمجھا سکا تو کون سی چیز انہیں سمجھائے گی؟ الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذاکرنا وانسانا. اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام, ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا رؤوف الرحیم, یا رؤوف الرحیم, یا رؤوف الرحیم. مرنے والوں کی مغفرت فرما اور ہم زندوں کو ایمان اور ہدایت کی زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اپنے راستے میں اشار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے راستے میں ہماری غیر معمولی اور زبردست رہنمائی اور مدد فرما, اور اپنے راستے میں ہماری حوصلہ افزائی فرما. یا اللہ اپنے راستے میں ہماری حوصلہ افزائی فرما, یا اللہ اپنے راستے میں ہماری حوصلہ افزائی فرما. ہمارے ہر معاملے کو درست فرما دے یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے, یا اللہ تو اس پر قادر ہے کہ ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے, تو رؤوف الرحیم ہے, ہم پر ترس فرما اور ہم پر رحم فرما اور ہم پر فضل فرما. یا اللہ, یا اللہ ہم تجھی پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں, اور یا اللہ اپنے ہر معاملے کو, اپنے اس قوم کو بھی تیرے حوالے اور تیرے سپرد کرتے ہیں. تو بڑا رحم کرنے والا ہے, بڑی قدرت کا مالک ہے, بڑی عزت والا ہے اور بڑی طاقت والا ہے. ہم معاملات تیرے حوالے کرتے ہیں, ہم پر اپنی رحمت اور فضل فرما دے. ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ان پر دنیا اور آخرت میں اپنی شفقت فرما. یا اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں رحمت سے پالا ہے, تو بھی ان پر رحمت اور فضل فرما. آمین. وصلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.
Visit tazkir.org.